قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
سورۃ الملک کا ترجمہ آغاز سے، بنام خدا رحمان رحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا ہے۔ پہلی دو آیات معمولاً آپ سنتے رہتے ہیں، ان دو آیات سے مانوس ہیں، اور یہ عام طور پر جب کسی کے فوتگی پر مجلس ترحیم ہوتی ہے تو چونکہ موت و حیات کا تذکرہ ہے، یہ آیات پڑھی جاتی ہے۔ توجہ فرمائیں، تبارک کا ترجمہ عام طور پہ کیا جاتا ہے بابرکت۔ برکت عربی زبان میں اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کا باقی رہنا لمبی مدت تک، یا دائماً باقی رہنا۔ اور تبارک الذی، جب یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ ہے ایسی ذات کے جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت ہو، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا رزق کبھی ختم نہ ہو، آپ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہو، اپنی ضروریات کے لیے خدا آپ کو اتنا عطا کرے کہ جو ختم نہ ہو، جب آپ کو ضرورت ہو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کی عطا آپ کے پاس موجود ہو، یہ برکت ہے۔ معنی کیا ہوگا؟ لا زوال ہے وہ ذات کہ بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں بادشاہی ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک دفعہ کہا جاتا ہے الملک بیدہ، بیدہ بعد میں آئے، عربی ترتیب کے اعتبار سے بیدہ کو الملک کے بعد میں آنا چاہیے۔ جب وہ چیز کے جس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ بعد میں آئے، اس کو جب پہلے لے آیا جاتا ہے اس سے معنی میں ایک فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ فرق کیا ہوتا ہے؟ صرف آ جاتا ہے، بس صرف۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد قاعدتاً، کیا ہونا چاہیے تھا؟ نعبدک، تیری عبادت کرتے ہیں، ونستعینک، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن یہ جو کا ہے نعبدو کے بعد، اس کو جب پہلے لایا گیا تو معنی میں فرق پڑ گیا، اور وہ فرق کون سا پڑا؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اگر نعبدو کا ہوتا تو ہوتا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی کرتے ہیں، لیکن جب یہ کا کو اٹھا کر پہلے کیا، یہ عربی زبان کا بڑا واضح سا قاعدہ ہے کہ جس کا حق بعد میں آنے کا بنتا تھا اس کو جب پہلے لایا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حصر، دائرہ کھنچ جاتا ہے، صرف انما والا معنی آ جاتا ہے۔ اسی طرح تبارک الذی الملک بیدہ، بابرکت ہے وہ ذات، لا زوال وہ ہے وہ ذات کہ بادشاہ جس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بیدہ جب پہلے آیا تو معنی کیا بنا؟ کہ صرف اس کے ہاتھ میں بادشاہت، اور معنی کیا ہے؟ کہ اس کی بادشاہت میں، اس کے حکم میں، اس کے فیصلوں میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا۔ ڈیسیژن کی طاقت اس کائنات میں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں پہ فرمایا بیدہ الملک، اور عام طور پہ کیا جاتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، یہ لہو بھی بعد میں آنا تھا، پہلے آتا ہے۔ صرف اسی کا ہے آسمانوں اور زمین کا ملک، یعنی بادشاہت اور سلطنت۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں بادشاہی ہے، یعنی صرف اس کے، ترجمے میں یہ بات نہیں لائی گئی لیکن آپ کو میں نے وضاحت کر دی، وہو علی کل شئ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی آیت میں بہت بڑا پیغام ہے ہر انسان کے لیے، اس کو بتایا گیا کہ تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا گیا. اس نے موت اور زندگی کو خلق کیا کس لیے؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کر. جس وقت بھی میں اس بات سے غافل ہوتا ہوں کہ میں آزمائش دے رہا ہوں، میں کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہوں، اس وقت میں خطا کرتا ہوں، اس وقت میرا رخ کسی اور طرف ہو جاتا ہے. اور وہ انسان کے جو اپنی تخلیق کے، اپنے خلق کیے جانے کے، اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل ہے، اس کی مثال اگر آپ نے لینی ہو تو میں عرض کروں کہ ایک بندہ ہے کہ جس کو بتایا جائے کہ یہ پیپر ہے، کوسچن پیپر، یہ آنسر شیٹ ہے، تو نے اس پر لکھنا ہے، یہ قلم ہے، یہ دوات ہے، تو نے لکھنا ہے، اور ٹائم کا تجھے نہیں پتا کب ہم واپس لے لیں گے. عام طور پہ ایگزامینیشن میں ٹائم بتایا جاتا ہے، 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، 1.5 گھنٹے کا ٹائم مثلا. یہ ایسا امتحان ہے جس میں نہیں بتایا گیا کب کوسچن پیپر اور آنسر شیٹ آپ سے لے لی جائے گی، اور پھر جو آپ نے کیا ہوگا اس کے مطابق آپ کو نمبر ملیں گے. تو ایک بندہ ایک اتنے، اور لینا بھی ایک دفعہ امتحان ہے، دوسری دفعہ کسی کے لیے نہیں ہے. وہ بیٹھا اس ایگزامینیشن سینٹر میں، اور باہر سے کوئی مثال کے طور پر تماشا دکھانے والا، بندر کا تماشا یا کسی اور جانور کا تماشا، وہ دکھانے والا گزرے اور وہ ڈگ ڈگی بجائے اپنی، اور یہ اپنے پیپر کی طرف سے توجہ چھوڑ کر بندر کا تماشا دیکھنے لگے، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے. یہ حالت ہے اس انسان کی کہ جس کو یہ توجہ نہیں ہوتی کہ میں دنیا میں آیا کس لیے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا بہت سارے لوگ، 4 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو، اس موج کرو، مستی کرو. ویسے مسلمان بھی ہوتے ہیں، شیعہ بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، لیکن زندگی کا مقصد کیا ہے؟ موج مستی. تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہمارے اس قرآن کے بتائے ہوئے کانسیپٹ کو نہیں مانتے کہ کس لیے دنیا میں آئے ہیں، تو ان کی مثال کیا ہے؟ یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، ایسے موج مستیاں کر رہے ہیں، ایسے کھاتے پھر رہے ہیں جیسے چارپائے کھاتے پھر. چارپائے کیا ہوتا ہے؟ بھینس کیا کرتی ہے، گائے کیا کرتی ہے؟ چر رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد وہ، اس کو تو واش روم کی بھی ضرورت نہیں ہوتی جانے کی، وہیں پہ وہ اپنا کام کر دیتی ہے، جہاں کھا رہی ہوتی ہے وہاں ساتھ ساتھ وہ کام بھی کر رہی ہوتی ہے. تولید نسل کرتی ہے، مثلا بچے پیدا کرتی ہے، ریسٹ کرتی ہے، پھر چرنے لگ جاتی ہے، پھر وہ پخانہ کر دیتی ہے، یہ اس کی زندگی ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جو مقصد تخلیق سے غافل ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ دنیا میں کس لیے آئے ہیں اور دنیا کے پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں. اللہ کی نگاہوں میں چارپائے، بلکہ قرآن فرماتا ہے بل ہم اضل، بلکہ یہ چارپائیوں سے بھی بدتر. ان کو تو عقل دی ہم نے، چارپائیوں کو تو عقل نہیں دی تھی، نہ چارپائیوں کے لیے نبی بھیجے تھے، ان کے لیے بھیجے تھے، ان کے لیے آسمان سے کتاب اتری تھی، یہ چارپائیوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ان کا مقصد بھی چرنا ہے، چر کے واش روم جانا ہے، پھر نسل بڑھانی ہے، پھر اس قسم کے صرف لذتوں کے پیچھے مقصد حیات. تو یہ آیت کیا فرماتی ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو، یعنی اس نظام کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہت بہتر کون ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا، بخشنے والا. دو باتیں کی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ بچ جائے گا اللہ کی پکڑ سے، تو العزیز، وہو العزیز، وہ ایسا زبردست ہے کہ کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، ایسا طاقتور ہے. لیکن ساتھ ہی فرمایا وہو العزیز الغفور، ہاں اگر پلٹ آؤ، میری بات سمجھ لو، میری نصیحت، تو پھر میں بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں. ایک ہوتا ہے غافر، ایک ہوتا ہے غفور. غفور مبالغہ ہے، بہت زیادہ جو کمیاں بیشیاں ہو گئی ہیں پیچھے غفلت میں، میں ان کمیوں بیشیوں کا بہت زیادہ دور کر دینے والا ہوں. اگر نہیں آؤ گے تو بچ نہیں سکتے، عزیز ہوں، اور اگر آ جاؤ گے تو غفور. یہاں پر اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اصول کافی میں یہ فرمان حدیث موجود ہے، اس آیت کو امام بولتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا ایکم احسن عملا، اللہ کو ڈھیر نہیں چاہیے، اللہ کو خلوص چاہیے، خالص کیفیت چاہیے. میں مثلا آتا ہوں کہتا ہوں کہ میں کچھ اللہ کے راستے میں دوں، لیکن ساتھ میرا دل کرتا ہے کہ اناؤنسمنٹ بھی بڑی اچھی طرح کریں مولانا صاحب، تاکہ سب کو پتہ لگ جائے میں نے کتنا بڑا ڈونیشن دے دیا. اب یہ ڈونیشن 1 کروڑ ہو، اکثر عملا نہیں چاہیے اللہ، احسن عملا چاہیے. اور پھر امام نے وضاحت فرمائی کہ یہ احسن عمل کے، ایک عمل کو اتنا کر اتنا کر یا تک کہ وہ صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائے، بیچ میں کسی اور تیرے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی تجھ سے خوش ہو اس عمل سے، یہ تیرے ذہن میں نہ ہو. یہ ہے احسن، یعنی خالص ترین اللہ کی ذات کے لیے عمل ہو جائے. یہ اہل بیت اطہار تفسیر کرتے ہیں، بتاتے ہیں ان آیات کی، نہ کہ اہل بیت آ کر آیت کا رخ ہی کہیں اور موڑ دیتے جیسے بعض افراد کر رہے ہو. آیت پڑھی بندے نے، اس کا رخ ہو گیا مشرق کی طرف، یعنی قرآن کہتا ہے ادھر چلو، اور اہل بیت کی کوئی جھوٹھی ان کے نام سے منسوب روایت آئی، پتہ چلا کہ اس کا تو مطلب ہی کوئی اور ہے. 3-4 دفعہ 8-10 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا تو بندے نے کہا بھائی اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ یہ جدھر یہ منہ کراتا ہے تھوڑی دیر بعد منہ اور طرف ہو جاتا ہے. اس کا میننگ کچھ سمجھ میں آتا ہے، قبلہ صاحب بتاتے ہیں تو اس کا میننگ کوئی اور نکل آتا ہے. اس شش و پنج والی اور اس شکوک و شبہات سے بھرپور کتاب کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ یہ اللہ پکڑے گا قیامت کے دن جنہوں نے قرآن کے ساتھ یہ حشر کیا، اپنے ساتھ حشر کیا، قرآن کے ساتھ نہیں کیا. اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا، وہ خود پڑھے. یاد رکھیے قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، آپ مطمئن نہیں ہوتے 1-2-3-4-5-6 رکھ لیں اپنے پاس. ابھی تو آپ کے پاس قرآن مجید میں اپلیکیشن ہے، میرے پاس ابھی ایک اپلیکیشن ہے، اس میں آپ کو 8-10 ترجمے، جتنے اردو ترجمے سارے شیعہ بھی شیعہ سنی ترجمے اس میں ڈالے ہوں، آپ سب پڑھ لیں، آپ دیکھیں گے ترجمے ایک جیسے. اردو کے الفاظ کا انتخاب تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، بات ایک ہی ہے. اب جب آپ دیکھتے ہیں کہ بات یہ ہو رہی ہے، اب آپ پوچھتے ہیں میں پیر صاحب سے اپنے کہ آپ بتائیں، پیر صاحب ایک ایسا چھکا لگاتے ہیں کہ اور ہی میننگ نکل آتا ہے. تو مت پھر ڈریں اس پیر سے، آپ کہیں کہ یہ اللہ نے کیوں غلط کہا ہوا، پھر اللہ نے غلط کہا یا تم غلط کہہ رہے ہو، تب یہ قرآن نکلے گا محجوریت سے، تب اس قرآن کا پیغام معاشرے میں آئے گا، ورنہ ہر فرقہ پیر پرست ہے. قبلہ صاحب ہم نے پڑھا یہ، آپ کچھ اور بتا رہے تھے. قبلہ صاحب نے کہا بھی او تیری عقل ہے قرآن پڑھنے والی، چلو جی لگ گیا مرید بیچارہ نیچے. اس لیے یہ مرض ہے جس کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھتے. کیوں؟ ہر فرقے نے اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں اس کو، اور جب تک یہ قرآن آزاد نہیں ہوگا ان رسیوں سے، فرقہ واریت کی اور مسالک کی رسیوں سے، توڑنے موڑنے سے آیات کو، تب تک اس امت پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا. کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہوا ہے کہ تو عبرت کے لیے فرمایا کہ جن کو ہم نے تورات دی تھی اور انہوں نے نہیں اس کو جو حق تھب کیا گدے ہیں. اللہ تکلف نہیں کرتا کسی کے ساتھ، فرمایا ان کی مثال اس گدے کی ہے جس پر ایک قیمتی علوم سے والی کتابیں لادی ہوں، گدے کو کیا پتا، اس کو صرف وزن بہت پڑا ہوا میرے اوپر، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے گدا کیا. اللہ نے تکلف ہی نہیں کیا، فرمایا گدے ہیں، اور آگے فرمایا کہ ایسی ظالم قوم کی اللہ ہدایت ہی نہیں کرتا. کیا مطلب؟ کہ جو تمہیں کہا اس سے ہدایت لو، ادھر تم آ رہے نہیں ہو تو جاؤ پھر، جاؤ پھر جو پیر پرستی کرنی ہے اور جو پرستی کرنی ہے وہ کرو، اللہ کی کتاب چھوڑنے کا نتیجہ پھر چکھو گے اس کو. لہذا اللہ نے عقل، قرآن جب کہتا ہے کہ پڑھو اس کو کیا کہتا ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے تم. اس عقل سے مراد مثلا پیروں کی عقل ہے، ہر انسان یہ ایسا معجزہ ہے اللہ کا، اس کو جو بھی پڑھے اپنی عقل کے مطابق اس سے میسج لے گا، ٹھیک ہے، گہرائیوں میں جو ظاہر ہے جتنا کام کرے گا اتنا گہرائی میں جائے گا، لیکن جو بھی اس کو پڑھے پہلی دفعہ پڑھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مشرکین مکہ، کفار مکہ رسول اللہ کے منہ سے آیات سنتے تھے، کہتے تھے تفسیر کرو ان آیات کی، وہ کلمات ہی قرآن کے ان کے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے، ان کے افکار، ان کے ان غلط عقائد، ان کی مشرکانہ سوچ کو ہلا کے رکھ دیتے تھے، وہ تو ان کی ہٹ دھرمی تھی، چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نہیں مانتے تھے، ورنہ ہل کے رہ جاتے تھے. اس قرآن کے الفاظ کی تاثیر تھی، آج ان کا میننگ ہی کوئی نہیں. جب تک کہ میرے جیسا کوئی لنگڑا لولا آ کے اس کے ساتھ 10 دفعہ وضاحت نہ کرے، یہ سمجھ نہیں آتا. قرآن مجید، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ہر ایک سے بہتر جانتا ہے، جو انسان کو جس نے بیان سمجھایا ہے اسے خود بیان کرنا ہی نہیں آتا. افلا تعقلو، عقل استعمال نہیں کرتے، لہذا قرآن پڑھیں اپنی عقل سے. کسی کی ٹھوس بات، ٹھوسی ہوئی بات سے جب تک قرآن میں جائیں گے تو ہر فرقے میں ٹھوسا جاتا ہے، اور پھر ہر ایک وہ اپنی اپنی تفسیریں کر رہا ہوتا، تب جا کر یہ حالات اگر تبدیلی کی طرف گئے تو جائیں گے، تب قرآن ایک معاشرے میں پڑھی جانے والی، جس سے دین لیا جاتا ہے، جس سے سمجھا جاتا ہے، تب یہ وہ کتاب بنے گی. ورنہ جو اس کے اوپر زنجیریں ڈال دی گئیں اور رسیوں میں باندھ دیا گیا ہے، یہ عام بندہ اس کو، جو میں نے آپ کو پہلے مثال دی ہے، وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن معاشرے میں نکل گیا. بھائی پڑھو، ثواب لو، تلاوتیں کرو، ثواب لو، نظر نیاز کرو، تعویذیں بناؤ، اولاد نرینہ کے لیے زعفران سے پتہ نہیں پلاؤ اور کیا کرو، اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہیں، ہدایت نہیں ہے جو اللہ نے دی اس میں. اور وہ اللہ اپنا انتقام لینے والا اور لے رہا ہے، وہ حالت دیکھے مسلمانوں کی کیا ہوئی دنیا میں. وہ اقبال کے بقول، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. تارک یعنی ترک کرنے والا، اور خار ہو رہے ہیں دنیا میں. جس کو یہ نہیں لگتا کہ ہم خوار ہو رہے ہیں دنیا میں، وہ سویا ہوا بے ہوش ہے، سمجھ رہے کہ ہم دنیا میں بڑی عزت سے رہ رہے ہیں، نہیں رہ رہے. اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے، پہلے اس کائنات پہ اپنے کنٹرول کو بیان کیا، مقصد تخلیق کو بیان کیا، اور اب توجہ دلوا رہا ہے انسان کی کہ تو غور کر. اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بد نظمی نہیں دیکھے گا. لفظ ہے تفاوت، فوت بھی اسی سے، جب ہم کہتے ہیں فلان شخص فوت ہو گیا، یعنی ایسا دور چلا گیا ہم سے کہ اب نزدیک، اب یہ دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا، یعنی اس دنیا میں نہیں ملے گا. تفاوت کا مطلب یہ کہ تو اس کائنات میں غور کر، اس کی سب چیزیں، یہ پورا آپس میں ایک جڑا ہوا منظم سسٹم ملے گا تجھے. ہاں اگر کہیں نہیں لگ رہا تجھے، وہ تیری جہالت ہے. ابھی تیرا علم جب اور آگے جائے گا تو دیکھے گا یہ سارا نظام ایک منظم طریقے سے چل رہا ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اور اس میں کوئی تفاوت نہیں ہے. ذرا پھر اپنی نگاہ کو پلٹا کر دیکھ، یعنی ایک دفعہ چیک نہیں کر، دوبارہ پھر نگاہ کو پلٹا، کیا کوئی خلل نظر آتا ہے؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھ، تیری نگاہ تھک کر حسرت زدہ ہو کر پلٹ آئے گی، اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی تجھے دکھائی نہیں دے گی. کیونکہ تخلیق میں کمی اس کی ہوتی ہے، چیز بنانے میں، جس کے علم میں کوئی کمی ہو. انسان ایک مثلا گاڑی کا ماڈل بناتا ہے، اگلے سال اچھا بناتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ سال سے اس کے علم میں، تجربے میں، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو گئی ہوتی ہے، تو اور اچھی چیز بناتا ہے. آپ دیکھیں ویڈیوز کہ جب انسان اڑنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا، پر لگا کے، سائیکلوں پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں، وہ دھڑام سے پہاڑوں سے اوپر سے نیچے گر رہے ہیں کیونکہ نہیں آتا. اور آج آپ دیکھیں کہ ایسے आवाज़ से कई गुना तेज़ ट्रेवल करने वाले जेट फाइटर जेट्स बना लिए उसने। उनको देखो तो हंसी आती है, जो उस वक्त ट्राई कर रहे थे कि हमने हवा में उड़ना है, तो वो कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। पर लगा के जोर जोर से वो यूं कर रहा है कि मैं उड़ जाऊं, ठीक है, कॉमेडी बन गई। आज हमारे लिए वो कॉमेडी है, आज से 50 साल के बाद हम कॉमेडी होंगे, हमारी हरकतें, उन जो ज़्यादा तरक्की कर जाएंगे हम उनके उनके लिए वो कॉमेडी फिल्म के सीन होंगे। हाँ, अल्लाह की बात वैसी रही। जो रसूलुल्लाह का मजाक बनाते थे, अल्लाह के नबियों का मजाक बनाते थे, आज खुद मजाक है, खुद मजाक है। अल्लाह के रसूल, उनका पैगाम उसी तरह पुख्ता, लोगों की हिदायत के लिए। आप देखें कि कोई लीडर आता है, आप इस पर तवज्जो करें, कितने बड़े बड़े लीडर्स दुनिया में आए हैं। रसूलुल्लाह के बाद दुनिया में कितने लीडर्स आए हैं? किसी की उस तरह फॉलोइंग हुई है? ज़माना तरक्की कर गया, वो तो बड़ा कम इल्मी का ज़माना था। अरब की क्या हालत 1400 साल पहले देखें और आज देखें, कितने बड़े बड़े लीडर्स आए, कितना इंसान के इल्म में तरक्की कर ली। रसूलुल्लाह की मैं अर्ज करूं कि जूते जैसा भी कोई दिखा दे, कि दुनियावी लीडर्स के जो इलाही नुमाइंदे नहीं थे, उनको दिखाएं कितने देर उनके अफकार कितनी देर चलते हैं, ख़त्म हो जाते, उन पे उनकी गलतियां साबित हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल को आप देखें, आज भी उसी तरह और क़यामत तक उनकी शख्सियत उसी तरह बाकी रहे। आज जो अकल के अंधे हैं, वैसे दुनिया परस्त हैं, वैसे हट धर्म हैं, वो उस ज़माने में भी नहीं माने, इस ज़माने में भी नहीं मानेंगे। लेकिन जो अक्ल सलीम रखते हैं और नफ्स परस्ती से बाहर हैं, वो रसूलुल्लाह के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, उस शख्स को देखते हैं। और बेशक हमने करीब तरीन आसमान को, ये लफ्ज़ है असमा अद्दुनिया, दुनिया करीब तरीन, जो सबसे नीचे हो उसे भी कहते हैं, जो सबसे करीब तरीन हो उसे भी कहते हैं। और ये दुनिया यानी पस्त चीज़, इसको इसका नाम भी ये रखा गया है, दुनिया यानी पस्ती, अल हयातु दुनिया यानी पस्त जिंदगी। फरमाया के और यकीनन हमने करीब तरीन आसमान को चरागों से आरास्ता किया। इन चरागों से मुराद सितारे हैं, और सितार चराग किसे कहते हैं? जो खुद से लाइट देता है। चरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बनाया, और हमने उनके लिए दहकती आग का अजाब तैयार कर रखा है। तवज्जो फरमाएं कि ये कहानत काहिन जो हुआ करते थे, ये दावा करते थे उस ज़माने में भी, ये आम था कुरान के नुज़ूल के ज़माने में, कि जनाब ये शैतानों से राबते में, और शैतान इनको आसमानी ख़बरें ला कर देते हैं, जिन्हें गैब की ख़बरें कहते हैं। तो ये आयत और कुरान की दीगर आयत इन शयातीन के बारे में भी और जिन्नात के बारे में भी, जैसे आगे 29वें पारे में सूरतुल जिन है, वहाँ पर भी इसकी बात आ जाएगी कि अल्लाह ने ये जो सिस्टम बनाया है सबसे निचले आसमान, उसको बनाया ऐसा कि कोई शैतान कोई जिन ऊपर की कोई खबर नहीं ला सकता। अलबत्ता रसूलुल्लाह की बेसत से पहले, रसूलुल्लाह के मबऊस होने से पहले, सूरह जिन में ये आता है, इशारा है वहां पर कि हम कान लगाकर सुना करते थे, जिन कहते हैं, लेकिन अब अगर हम में से कोई जाता है तो उसको मार पड़ती है, अब वो कुछ खबर हम वहां से नहीं ला सकते। रसूलुल्लाह के मबऊस होने के बाद अल्लाह ने जिन्नात ही की ज़ुबान से इसे कोट किया कि हम पहले करते थे, अब हम जाएं तो मार पड़ती है। अब इसकी हकीकत क्या है वो खुदाबंद आलम बेहतर जाने। और इससे मुराद ये पत्थर नहीं है जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, जो मसलन ज़मीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो तो गर्मी की वजह से वो अचानक रोशन होते हैं और फिर जल के खामोश हो जाते हैं। ये मुराद सितारे हैं, क्यों? फरमाया हमने आसमान ने दुनिया को, निचले आसमान को मुजयन किया चरागों से, और हमें पता है कि ये वो नहीं है, ये तो सैयारों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं कि जो मसलन भटक रहे होते हैं और कभी ज़मीन के मदार में दाखिल हो जाएं, इसकी कशिश ग्रेविटेशनल पुल की जद में आ जाएं तो वो तेज़ी से नीचे आते हैं, اور وہ ہوا کی رگڑ سے جل اٹھتے ہیں اور پھر مثلاً ختم ہو جاتے ہیں. اس سے مراد وہ اوپر کا جو نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے, لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سسٹم ایسا ہے کہ شیاطین اس کے آگے نہیں جا سکتے اور غیب کی خبریں وہاں سے نہیں لا سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان ستاروں کو شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے, یعنی جو شیاطین ہیں اینڈ میں آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے, ان کے لیے بھی. اور اگلی آیت میں فرمایا اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا, والذین کفروا بربہم, کفر یعنی انکار نہیں مانا ان, اور یہاں مراد انسان ہے, جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا کفر کیا, ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آواز کو سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. اب اس کا انسان تصور کر سکتا ہے, اگر آپ ایک چھوٹے سے برتن میں مثلا پانی کو ابالیں تو جب وہ فل ابلنے لگتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے, اور اگر اس پانی کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں بہت بڑا کوئی تالاب ہو وہ ابلنا شروع ہو جائے تو اس کی آواز اور خطرناک ہو جائے گی, اور مثال کے طور پر اگر کوئی سمندر ابلنا شروع ہو جائے اس کی آواز جو ہے وہ ویسے انسانوں کی جان نکل جائے گی اس کی آواز کو سن کر. تو اللہ فرماتا ہے جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کی جو آواز ہوگی اس کے ابلنے کی اور اس کی اس آگ کی وہ یہ سن رہے ہوں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی, اور حالت کیا ہوگی, قریب ہوگا کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے, یعنی بلاسٹ کے نزدیک ہوگی, اس قدر اس کی خطرناک آواز ہوگی یا گویا کہ پھٹنے لگی ہے. جب بھی, اب توجہ فرمائیں, یہ آگ کی کیفیت بتائی, اب جب اس میں لوگوں کو ڈالا جائے گا تو وہاں پر ان کا اور فرشتوں کا ڈائیلاگ کیا ہوگا, اور یہ ڈائیلاگ قرآن نے کئی جگہوں پر بیان فرمایا. جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس گروہ سے جہنم کے داروغہ سوال کریں گے, کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ سورہ زمر میں ہے, وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ, اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اللہ کے قانون کو نہیں مانا ہوگا ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کر لے جایا جائے گا, حتی اذا جاؤہا, یہاں تک کہ جب جہنم کے بالکل پاس آ جائیں گے, فتحت ابوابہا, اور جہنم کے دروازوں کو کھولا جائے گا, وقال لهم خزنتها, تو جہنم کے داروغہ ان سے کہیں گے بھی کہاں سے, یہ سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں ہوگا یہ کیوں آ گئے, وہ پوچھیں گے مذمت کرنے کے لیے, ان کو پتہ ہوگا آئے تھے ان کو خبردار, اللہ کے نبی آئے تھے. وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم, کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے, یعنی انسانوں میں سے رسول نہیں آئے تھے اللہ کے, اور کیا کہیں گے, یتلون علیکم آیات ربکم, جو تمہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے سناتے تھے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, اور آج کے دن کی اس ملاقات جو اب تم کر رہے ہو اس حالت میں, اس ملاقات سے تمہیں خبردار کرتے تھے. قالوا بلا, کہیں گے آئے تھے, ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن اس دن اللہ کا عذاب کا فیصلہ برحق ہو چکا ہوگا, پھر وہاں سے واپس آنے کی اجازت نہیں دی, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سین پہلے سے بتا رہا ہے کہ یہ اگر نافرمانیاں کرو گے تو تم ان میں نہ ہو کہ جن سے فرشتے جب پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نہیں آئے تھے خبردار کرنے والے, اب یہ جواب میں کیا کہیں گے, آیت نمبر 9 ہے, وہ جواب دیں گے آیا تھا تنبیہ کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا, اور ہم نے اس سے یہ کہا, یعنی ہمارے پاس نبی آئے تھے لیکن ہم نے جواب کیا دیا, تو جھوٹ بولتا ہے, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. اور اس کو تھوڑا سا آپ اس کو اگر اس کی تھوڑا سا ورژن چینج کر لیں تو آج کل کا ورژن کیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, یہ اسی کا ورژن ہے, یہ دوسرا دوسری طرح سے اسی بات کو کہنا ہے کہ اللہ نے نازل ہی کچھ نہیں کیا، یعنی ہمارے لیے کچھ نازل نہیں کیا کیونکہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا. جس کو سمجھ نہیں آتا گویا اس کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا ہو. یہ ساری باتیں اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، یہ سب بہتان ہے اللہ پر. ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم لوگ بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یعنی جو آیات سناتا، نبی آ کے آیات سناتا تھا، انہیں کہتے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، تو گمراہی میں ہے. اور آج اس کا کیا ہوگا کہ واضح قرآن کی آیات ہو اور کہا جائے کہ یہ تو مراد ہی نہیں ہے، یعنی تم جو اس کو پڑھ رہے ہو تم گمراہی میں ہو، ہم جو اپنے پاس سے گھڑ رہے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، ہم نے جو قرآن کے بغیر دین بنا لیا وہ ٹھیک ہے، تم جو قرآن والا بتا رہے ہو یہ غلط ہے. یہ اپنے اپنے زمانے میں ان آیات کا مطلب، یہ آیات قیامت تک ہے. اور وہ کہیں گے، اب یہ خود اقرار کر رہے ہیں فرشتوں کے سامنے، آیا تھا لیکن ہم نے بجائے ماننے کے کیا کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور ہم نے کہا تو گمراہ ہے. اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. اور پھر دوسرا اقرار کیا کریں گے آیت نمبر 10 میں، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل استعمال کر لیتے تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. سننا کیا مطلب، یعنی جو اللہ کا نبی لے کر آیا اس کو سنو، اور دوسرا عقل استعمال کرو. یہ جہنمی کیا کہیں گے، ہم نے نہ سنا نہ ہم نے عقل سے کام لیا. کون سی عقل، جو خواہشات جس کے نیچے ہوتی ہیں، نہ کہ جو عقل خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے صرف، اور خواہشات کے بغیر اسے کوئی کام نہیں آتا. ہم نے نہ سنی نہ عقل استعمال کی. تو فرمایا کہ بس یہ دو، قرآن مجید گویا کہ دو عظیم ترین بنیادی ترین چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے اسے سنو، اور اس کے بعد خواہش نہیں عقل، اس کو استعمال کرو، ہدایت ہو جائے گی. اور یہ جہنمی کیا اقرار کریں گے، نہ ہم سنتے تھے نہ ہم عقل کی بات مانتے تھے، ہم تو نفس پرستی کرتے تھے، ہم تو اپنی مرضی کیا کرتے تھے. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں نہ ہوتے. یعنی جس کو جہنم سے بچنا ہے وہ اللہ کی بات سنے اور عقل سے کام لے، نہ کہ اپنی مرضی کرے. پھر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 11 میں، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، یعنی وہاں پہ خود اعتراف کریں گے. فسحقن، یہ سحقن کا لفظ کیا ہے، پس دوری ہے. اگر کہا جائے کسی کو سحقن، اس کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جا. فسحقن لاصحاب السعیر، پس اہل جہنم کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمت سے. یعنی ان سے جب وہ اقرار کریں گے تو اس اقرار پر کوئی کنسیشن نہیں دی جائے گی، بلکہ کیا اعلان ہوگا، دور ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے اور اس جہنم میں اب تمہیں رہنا. آیت نمبر 12 میں دوسرے لوگ جو کامیاب ہیں ان کی کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، یقیناً جو لوگ بن دیکھے، بالغیب کا یہ ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. ڈرنا صفت ہے کامیاب ہونے کے لیے. کل بھی میں نے عرض کی تھی، خدا سے ڈرنا، جہنم کے عذاب سے خوف زدہ رہنا، یہ چابی ہے جنت تک پہنچنے کی. یا فرمایا کہ یقیناً جو لوگ بالغیب یعنی بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے. اور پھر یہ اس غیب کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ وہ اللہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے، تم تو سب کچھ، تمہارے لیے بہت کچھ غیب ہے. فرمایا کہ اور تم لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے بھی خوب واقف ہے. یعنی جس رب سے تمہیں ڈرنے کا کہا جا رہا ہے उसके लिए फ़र्क नहीं है कि तुम कुछ छुपाओ दिल के अंदर, अपने सीनों के अंदर, या ओपन बात करो। जिसने तुम्हारा हिसाब करना है वो अलीमुन बिदात सदूर है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। अगर कोई कहे छुपी हुई है तो अगली आयत में क्या फरमाया, क्या जिसने तुम्हें खल्क किया है उसको इल्म नहीं, यानी उस खालिक को सबसे ज्यादा इल्म है अपनी मखलूक का, क्या वो नहीं जानता जिसने खल्क किया है, जबकि वो तो बड़ा बारीक बीन और बड़ा बाखबर है। लतीफ, बारीक बीन क्या मुराद है, अंदर तक की बात, बारीक से बारीक बात भी उससे छुपी हुई नहीं। मैंने पहले भी अर्ज किया था, तकरार कर दूं, सूरह ताहा में एक आयत आई थी, इन्नहु यालमुल जहर वमा अखफा, यालमुस सिर वमा अखफा, कि यकीनन वो सिर, राज को भी जानता है, वमा अखफा, और उससे भी ज्यादा खुफिया को भी जानता है। तो इमाम से सवाल हुआ कि ए फरजंद रसूल, ये राज तो होता ही छुपा हुआ है, उससे ज्यादा छुपी हुई चीज़ क्या होती है। तो इमाम ने फरमाया, ये राज वो है कि जो तूने छुपाया हुआ है लेकिन तुझे पता है कि मेरे अंदर है, उससे भी ज्यादा छुपी हुई वो चीज़ है कि जो तूने अपने अंदर कभी सोची, अब तू भी भूल गया, अल्लाह वो भी नहीं भूलता, वो तुम्हें उस दिन वो भी याद कराएगा कि तूने ये सोचा था, तुझे भी भूल गया, खुदा को वो भी नहीं भूल, राजों से भी ज्यादा छुपी हुई बातों को जानता है। लिहाजा फरमाया, ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना मेरा रब चूकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसिंग, ना उससे कोई मिसिंग होती है, वला यंसा, ना उससे कोई बात भूलती है, भूल चूक से पाक है मेरा परवरदिगार। क्या जिसने पैदा किया उसको इल्म नहीं, वो नहीं जानता, जबकि वो बड़ा बारीक बीन और बड़ा बाखबर है, उसके बारे में तुम ये सोच रहे हो उसको पता नहीं चलेगा, उसको सब पता। फिर मजीद अपनी कुदरत की तरफ इशारा फरमाया। आप देखिए कुरान में जहन किधर जुड़ा रहता है, अल्लाह की तरफ, और उसके बाद मैन मेड जो दीन होता है उसमें अल्लाह छोटा हो जाता है। कुरान मेड जो दीन है उसमें अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर है। यहां समझ आता है अकबर का मतलब क्या, वरना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी आयात में, ये नहजुल बलागा में मौला कायनात से भी मनकूल है, नहजुल बलागा में ये फरमान है, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी ये रिवायत है, और फर्क नहीं है, एक ही सिलसिला है, और सब रसूलुल्लाह के शागिर्द फरमाते हैं कि हम जो कुछ तुम्हें बताते हैं वो अल्लाह के नबी का फरमान है, अपने पास से तुम्हें कुछ नहीं बताते। तो क्या फरमाया कि अल्लाह ने अपनी मखलूक के लिए अपनी आयात में अपनी तजल्ली दिखाई है, यानी किसी ने अगर अल्लाह को देखना है इस आंख से नहीं, अगर कोई अल्लाह को देखना चाहता है यानी इस अपने अंदर बसीरत से, तो अल्लाह जलवा गर हुआ है उसके लिए, अपनी मखलूक के लिए कहां, अपनी आयात में, बगैर इसके कि कोई आंख उसको देख सके उसने जलवा दिखाया। लिहाजा जिसने अल्लाह का जलवा देखना है वो टोटके मोटके छोड़कर कुरान मजीद को देखे, तो उसे पता चलेगा कि मैंने यहां पर नहजुल बलागा का दर्स हुआ था, पहला खुतबा जो जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं, सबसे पहले तो ये जो मौला पर बोतान तराशी हो रही है, अल्लाह के मुकाबले करवाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो मौला अली ने छित्रौल करनी है इनकी, यानी जूते पड़ेंगे इनको मौला अली के हाथ से जो मौला अली पर ये बोतान लगाते हैं। मैंने वो पहला खुतबा यहाँ पर इसी जगह पर बैठ कर बयान किया, और जब मैंने बयान किया तो एक दोस्त, शायद आप में से कोई थे, वो आके मुझे कहते हैं कि ये तो अल्लाह बहुत बड़ा है, जो हमें बताया गया वो तो बहुत छोटा है, ये जो मौला अली अल्लाह बता रहे हैं ये तो बहुत बड़ा है। मौला अली का वही अल्लाह जो कुरान का अल्लाह, जिसकी बारगाह में मौला अली भी गिड़गिड़ाते हैं, जिसके खौफ से कांपते हैं रातों को उठकर, रसूलुल्लाह भी और मौला अली भी और तमाम अहले बैत اور ان کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ ہے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں. ابھی الٹی گنگا بہانی شروع کر دی ہے بعض لوگوں نے. عنقریب یہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑی دیر صبر کیجئے، عنقریب میں ان سے حساب لینے والا ہوں. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا. یہ لفظ آیا ہے ذلول، یہ ذلت سے ہے، اور یہ ذلول اس حیوان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو جس میں سے وہ جو اس کی وحشت ہوتی ہے، وحشی ہونا، وہ ختم ہو جائے اور انسان آرام سے اس کے اوپر سواری کر لے. جیسے گھوڑے جب لائے جاتے ہیں تو وہ نہیں بیٹھنے دیتے، لیکن جب ان کو ٹریننگ دے دی جاتی ہے پھر آرام سے وہ سواری کرنے دیتے. فرمایا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا. اب اس رام کرنے پر میں عرض کروں کہ مہینوں نہیں سالوں بات ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے سائنٹسٹ اس پر بات کریں کہ تم زمین پر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. ورنہ آپ کو پتہ ہے اگر گھوڑا رام نہ ہو تو وہ ایسے اچھلتا ہے کہ سوار صاحب کو زمین پر پٹخ دیتا ہے، اور اگر اللہ نے زمین کو رام نہ کیا ہو تو ایک آپ کو اشارہ کروں کہ یہ گریویٹیشنل پل جس کی وجہ سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ رک جائے تو جیسے راکٹ زمین سے نکلتا ہے اسی طرح ہم زمین کو چھوڑ کر اڑ جائیں گے. اور یہ جنہوں نے تھوڑی بہت سائنس سے، جن کو تھوڑی بہت بھی آشنائی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اتنی تیزی سے زمین یہ روٹیٹ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے اپنی ایکسس پر، کہ اگر یہ زمین جو انسانوں کو پکڑا ہوا یا باقی چیزوں کو، اگر وہ پل، وہ کشش کی طاقت رک جائے تو ہم ایسے زمین کو چھوڑ کر خلا کی طرف جائیں گے جیسے راکٹس ہوتے ہیں. جیسے گھوڑا اپنے سوار کو پھینکتا ہے، اسی طرح یہ گھوڑا بھی اپنے سب سواروں کو اٹھا کے سپیس میں، خلا میں پھینک دے گا. اللہ فرماتا ہے میں ہوں وہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا. یہ میں نے ایک مثال دی ہے، باقی آپ نظام دیکھیں فصلوں کا اگنا اور کتنے مزیدار مزیدار پھل اور کھانے اور کیا کیا چیزیں، بارشوں کا برسنا اور اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی. ان سب کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ وہ نہ کرتا تو تم اس زمین میں رہ بھی نہیں سکتے تھے. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا، بس اس کے دوش پر چلو، اس کی پشت پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کے پاس زندہ ہو کر تمہیں واپس جانا. یہ خلاصہ ہے، کھاؤ اسی نے کیا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ واپسی بھی تمہاری اسی کے پاس ہوگی. کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین اچانک جھولنے لگ جائے؟ یعنی تم جو آرام سے بیٹھے ہو اچانک شدید زلزلہ آ جائے اور زمین تمہیں اپنے اندر دھسا دے. آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شدید زلزلہ آتا ہے بعض اوقات گاؤں کے گاؤں صفائی ہستی سے، بستیاں کی بستیاں صفائی ہستی سے مٹ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گے. اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم امن میں آ گئے ہو، ایسے اللہ کو بھول گئے ہو، ایسے اس کی زمین پر اس کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اس کا رزق کھا کر گویا کہ تمہیں پرواہ ہی نہیں رہی کہ اچانک وہ زمین میں تمہیں دھسا دے، ایسا زلزلہ ہے زمین میں. یا کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا ہوتا ہے، میرا عذاب کیسا ہوتا. اور یقیناً ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا. یعنی اب یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ ملک، تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا تو میرا عذاب ان کے ساتھ کیسا ہو. کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی انہیں تھام نہیں سکتا. کون انہیں تھام کے رکھتا ہے سوائے رحمان کے؟ کیا مطلب؟ اللہ نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے پرندے غالب آ جاتے ہیں زمین کی کشش ثقل پر، گریویٹیشنل پل پر، اور اڑنے لگتے ہیں. اور بالکل اسی قانون کی طرف، اسی طرح کے قانون کی طرف اشارہ کر کے اللہ نے فرمایا، سورۃ الجاثیہ میں یہ آیت گزری تھی، هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِ، وہی ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ اس کے حکم سے کشتی چلے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا بنایا ہوا قانون جس سے پانی سرکشی نہیں کر سکتا. اسی طرح ہوا کا وہ قانون جس سے ہوا سرکشی نہیں کر سکتی. اور جب انسان نے اس قانون کو کشف کر لیا، اب انسان بھی جہاز بنا کر، ہزاروں ٹن وزنی جہاز بنا کر اڑتا پھرتا. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ مت سمجھنا کہ میرے علاوہ کوئی اور یہ کرتا ہے. اس کائنات کا ہر قانون میرا بنایا ہوا، گویا کہ میں نے تھاما ہوا پرندوں کو. یہ نہیں ہے کہ بنا کے ریٹائر ہو گیا، اب کوئی اور کر رہا ہے. بعض لوگوں کو یہ مرض لگ گئی ہوئی، جیسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان سے کیا فرماتا ہے وہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے. ایک پھر مجھے یاد بھی آ جاتا ہے اور بتانا ضروری بھی ہے، فضائل کے نام پہ جو لوگ لغویات اور بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، توجہ فرمائیں، یہ داد دینے سے بھی نہ پکڑے جائیں. ایک صاحب ممبر پہ چڑھ کے کیا فرما رہے تھے؟ فرما رہے تھے کہ آسمان پر وہ علی نہیں سوتا، زمین پر یہ علی نہیں سوتا، یعنی مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کا اور مولا علی کا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مولا علی سوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اوپر وہ علی نہیں سوتا، نیچے یہ علی نہیں سوتا. تو ایک دن اللہ نے ہجرت کی رات رسول اللہ سے کہا کہ اے میرے رسول، آج رات علی کو سلا دے ورنہ میری توحید نہیں بچے گی. نیچے سے نعرہ مار رہے ہیں، عقل کے اندھے شرک اور کفر میں مبتلا ہو کر نعرہ مارتے ہیں. یہ مجھ سے ناراض نہ ہو کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جہنم میں جانا جو ہے وہ بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا باقی میں معاف کر سکتا ہوں، شرک کے ساتھ جو آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. جس نے میری توحید میں، میری تخلیق میں، میری ربوبیت میں، اس کائنات میں کسی اور کو میرا پارٹنر بنایا کہ جیسے میں کرتا ہوں کوئی اور بھی کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو جس نے تھاما ہوا ہے، نہیں زائل ہوتے، تباہ و برباد نہیں ہوتے، گرتے نہیں ہیں. ولا ان زالتا، اگر اللہ چھوڑ دے مثلا، اور اگر یہ زائل ہونے، زائل ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا، ختم ہو جانا، اگر یہ زائل ہونے لگے، ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعد، یہ کتنی تاکیدیں ہیں جس کو عربی کی تھوڑی سی بھی سینس ہو، اگر یہ زائل ہونے لگے تو اللہ کے بعد کون ہے، کوئی ایک بھی ایسا کون ہے کہ جو ان کو تھام سکے؟ یہ عقل پر اثر نہیں کرتی یہ باتیں، یہ اس عقل پر اثر کرتی ہیں دوسری لغویات، کہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ نہ رکھا. ان امسکہما من احد من بعد، کوئی کہتا ہے کسی مقدس ہستی کا نام لے کے، وہ اپنی انگلی کے لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی کے ناخن پر پوری کائنات چلا رہے. شرم آنی چاہیے تم، جس کائنات کو چلانے والا صرف اللہ ہے. قرآن انکار کرتا ہے کسی اور کو اللہ نے اس کائنات کو نہ بنانے میں شریک کیے، نہ اس کو چلانے میں کوئی شریک. یہ ساری کی ساری سورہ، ابھی آگے جو آیات آئے گی آپ اور ذرا وضاحت دیکھیے. پھر کوئی کہے کہ یہ مطلب یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دماغ میں اور چیزیں بھر لی. توجہ فرمائیں، کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کون انہیں تھامتا ہے؟ یعنی اللہ ہے. یقیناً وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے، یعنی یہ سارا نظام جو اڑ رہے ہیں ان کو بھی، جو زمین پہ چل رہے ہیں ان کو بھی، ہر چیز پر وہ بصیر ہے. اور اس کے علم سے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اب آیت نمبر 20 سے توجہ فرمائیے. رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اگر تم خدا کے سسٹم سے نکل کر کوئی اور سسٹم بنا کے بیٹھے ہو. اب یہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے اور کہہ رہا پلیز آپ مجھے بتا دیں, میں تو سمجھ رہا ہوں صرف میں ہی کرتا ہوں, کوئی اور ہے تو مجھے بتاؤ. یہ پوچھ رہا نہیں ہے, کہہ رہا نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو خدا کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد کرے. امن ہاد الذی, بتاؤ کہ رحمان کے سوا وہ کون سا لشکر ہے تمہارا, ینصرکم, جو تمہاری نصرت کرے, جو تمہاری مدد کرے. یعنی اللہ تمہیں پکڑنے لگے تو وہ آ کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے کہ بات پکڑ, اللہ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے. اب توجہ فرمائے, جو ایسا سمجھتا ہے اللہ سے ہٹ کے کچھ ہو سکتا ہے, لفظ دیکھے قرآن میں کیا فرمائے, ان الکافرون الا فی غرور, کافر تو بس دھوکے میں. یعنی ایسا سمجھنا, اللہ لفظ کا استعمال کر رہے, ان الکافرون الا فی غرور, کافر تو بس دھوکے میں پڑے. اور دوسرا امن ھذا الذی, یہ اور خطرناک بات, اگر اللہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اور پھر آیت کے لفظ دیکھ, مگر یہ لوگ تو سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے. لفظ استعمال کیا بل لجو, لجو لجاجت, جیسے وہ بچہ ضد کرتا ہے نا اور لیٹنا شروع ہو جاتا ہے, میں نے نہیں جانا, گھسیٹو بھی تو نہیں جاتا. یہ لفظ ہے, یہ لجوج کہتے ہیں ضدی قسم کے انسان کو. کہتے ہیں ان آیات کے بعد بھی یہ لجوج ہو رہے ہیں نفرت کی وجہ سے, انہیں نفرت, ایک توحید کو نہیں ماننا چاہتے, شرک کے اس قدر عادی ہیں کہ مزاج توحید ان کو سمجھ میں نہیں آتا. بل لجو, بلکہ یہ لجاجت میں, ان کا ترجمہ انہوں نے سرکشی کیا, لجاجت میں پڑھیں, انہوں نے ترجمہ کیا اڑ گئے, جو میں نے عرض کیا. فی عطو, عطو کہتے ہیں سرکشی کو, حد سے تجاوز کرنا, و نفور, نفرت, اور جس سے انسان کو نفرت, نفرت کیا ہے؟ دور بھاگنا, قریب آنے کا ان کا جی نہیں چاہتا. اور اب خداوند عالم ایک مثال دیتا ہے, وہ کہ جو سمجھتا ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی سسٹم میں مدد ہو سکتی ہے اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی رزق دے سکتا ہے, اس کے لیے اللہ ایک مثال دیتا ہے. اور کتنی بلیغ مثال ہے سمجھنے والے کے لیے. آیت نمبر 22 میں, کیا وہ شخص ہدایت پر ہے کہ جو اپنے منہ کے بال الٹا ہو کے چل رہا ہو؟ آپ ذرا تصویر بنائیں, ہم پیروں پہ چلتے ہیں نا, منہ اوپر ہوتا ہے, آپ اس کی تصویر بنائیں کہ جو منہ کے بال چل رہا ہو, چلا پیروں سے جاتا ہے, منہ سے چل سکتا ہے کوئی؟ کیسے چلے گا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو شرک کا شکار ہیں وہ گویا ایسے ہی ہیں جیسے کوئی منہ کے بال الٹا, منہ کے بال چل, اتنی بڑی مصیبت میں ہے. کیا وہ شخص ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے, یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھا صراط مستقیم پر چل رہا ہو؟ یعنی توحید, صراط مستقیم پر چلنے والا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23 میں فرمایا, اے رسول کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل بنائے, مگر تم کم ہی شکر گزاری کرتے ہو. کیا مطلب ہے یہ, کہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کہ تم حیوانوں کی طرح نہیں ہو, تم اپنے آپ کو حیوان مت بنا لو. اس وحدہ لا شریک نے, وہی تو ہے جس نے تمہیں, یہ یہاں پر خلقکم نہیں آیا, یہاں پر آیا انشاءکم, انشاءکم نشأت, یعنی تمہیں پہلی دفعہ اگایا ہے, جس نے پہلی دفعہ تمہیں نکالا ہے, پہلی دفعہ بنایا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہیں خلق کیا, بنایا, اور تمہارے لیے قرار دیے کیا, کان, آنکھیں اور قلب, یہ تین چیزیں کہ جن کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر سکتا, سنتا ہے, دیکھتا ہے اور عقل کے ذریعے پھر فیصلے کرتا. لیکن اللہ کہہ رہے یہ اتنی بڑی نعمتیں میں نے تمہارے لیے قرار دی, قلیلا ما تشکرون, لیکن تم کم ہی شکر گزاری کرتے. ان نعمتوں سے تمہیں ہدایت کی طرف آنا چاہیے تھا, میری طرف آنا چاہیے تھا, لیکن تم ان کے ذریعے تم وہی جانوروں والی زندگی گزارنے میں لگ گئے, اسی یا شرک کا شکار ہو گئے مثلا تم. اور قرآن کی آیت گزر چکی کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ جان لو یقیناً کان کے بارے میں, آنکھ کے بارے میں اور دل کے بارے میں, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کہ تو نے کان سے کیا کیا استعمال کیا, تو نے آنکھ کو کہاں کہاں استعمال کیا, اور تو نے دل کے اندر کس کس چیز کو سوچا, کس کو سلیکٹ کیا, کس کو ریجیکٹ کیا تو نے اپنی خواہشات کی زد میں آ کر. قرآن کی آیات کبھی نہیں بدل سکتا. آیت نمبر 24, کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. یہ وہی تو ہے کتنی بار ریپیٹ ہوا قرآن, آپ کوئی اٹھے اور وہی کے ساتھ شیر کا میز باتیں کرنا شروع کر دے. کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. اب یہ نصیحتوں کے بعد, اللہ ساری نصیحتوں کے بعد اب کافروں کا قول بتا رہے ہیں. کافر ان کے جواب میں کیا کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو پھر بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ پوچھتے نہیں تھے, یہ انکار کے لیے کہتے تھے. نبیوں سے کہتے تھے کہ تم کب سے کہہ رہے ہو, تم سے پہلے بھی کتنے کہتے رہے, اگر تم سچے ہو تو یہ کیوں نہیں آتی قیامت. یعنی کیا, یعنی نہ وہ سچے تھے نہ تم سچے. رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اگر سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا, یہ قیامت کب آئے گی. اب جو علم خدا ہے اس کے برابر کسی کا علم نہیں ہے, نہ کسی ولی کا نہ کسی نبی کا. اور اس آیت میں وضاحت ہو جاتی, توجہ فرمائیں. کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. قل انما العلم عند اللہ, انما کا معنی آپ کو پتا ہے. کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں واضح طور پر خبردار کر دینے والا ہوں. اس جملے کا کیا مطلب ہے, اور یہ بڑا واضح اور سب کو معلوم ہے, قیامت کب آئے گی اس کا علم کسی نبی کو بھی نہیں ہے, خود رسول اللہ کو بھی نہیں. قیامت کے بارے میں کئی دفعہ سوال آیا ہے کافروں کا, اللہ نے کہا یہ تو آپ سے پوچھتے ہیں. یسألونک عن الساعة, آپ سے پوچھتے ہیں کب وہ گھڑی آئے گی قیامت کی. فرمایا وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, آپ کو کون خبر دے گا, یعنی اللہ اگر خبر دے تو وہ دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو. یعنی قیامت کا علم, کئی دفعہ یہ سوال آیا, اللہ نے فرمایا کہ اس کا علم آپ کہہ دیجئے اس کا علم بس میرے رب کے پاس ہے. یاد رکھیے اللہ اپنے نمائندوں کو دیتا ہے علم, جس کو علم غیب کہا جاتا ہے, لیکن جتنا وہ چاہے جب وہ چاہے, جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنے نمائندوں کو دیتا ہے, لیکن علم میں کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. اور یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف تمہیں خبردار کرنے والا, واضح طور نذیر مبین. نذیر خبردار کرنے والا, مبین کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, میں پردوں میں چھپا ہو نہیں ہوں, میں تو بالکل واضح ہوں, جو ہوں تمہارے سامنے, جو میری ذمہ داری ہے وہ میں تمہارے سامنے ادا کر رہا ہوں. یہ علم اللہ کے پاس ہے. پھر خدا فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ یہ تو اللہ کو پتا ہے کب آئے گی, ہاں میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں جب آئے گی تو کیا ہوگا. کافر کہتے تھے لاؤ تو مانیں گے, اللہ نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں آئے گی تو تمہارا کیا حشر ہوگا, آنی تو ہے, آنی تو ہے. اب خدا فرماتا ہے آیت نمبر 27 میں, تو جب وہ اس کو قریب دیکھیں گے, فلما رأوه زلفة, یہ زلف جو ہوتا ہے یہ قرب کے لیے, وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ, أُزْلِفَتْ بھی وہی زلف, جب جنت قریب لے آئی جائے گی, فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَتًا, جب وہ اسے دیکھیں گے بالکل قریب, یعنی دیکھ رہے ہوں گے نہیں سامنے آج، یعنی گویا کہ قیامت کا حادثہ ان کے سامنے پیش آ جائے گا. سیعت وجوہ الذین کفروا، تو پھر اس وقت جن لوگوں نے ان باتوں کا کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. کیسے بگڑ جائیں گے؟ جیسے کسی کو پھانسی اناؤنس ہو جائے اور اسے پتا ہو کہ ابھی مجھے لگا کے پھانسی پہ لگا دیں گے، پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے. البتہ یہ مثال ہے، قیامت کا جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ جو باتیں نبی کرتے تھے اگر یہ سچی ہے تو وہ جو باتیں باقی بھی ساری سچی ہیں اور وہ جو اتنے عذابوں والی جہنم ہے وہ بھی سچی ہے، اس وقت جو چہرہ بگڑے گا خدا بندے عالم بہتر جانتے ہیں کہ شکل کیسی بنے گی. تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم بہت زیادہ طلب کیا کرتے تھے، بڑی ڈیمانڈز کیا کرتے تھے اور کہتے تھے لے آؤ لے آؤ، یہی وہ چیز ہے. اور اے رسول کہہ دیجئے، مجھے بتاؤ تو، یعنی آپ ان کافروں سے کہیے کہ مجھے بتاؤ تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، اس کی مرضی ہے، اگر وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے. میں نے یہاں پر ایک جمعے کا خطبہ دیا ایک صاحب، اس میں میں نے صلوات کا ترجمہ کیا کہ محمد و آل محمد پر، ہاں دعا پڑھی میں نے، محمد و محمد پر، محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرما. ایک صاحب آ گئے کہتے ہیں میں نے 50 سال سے پہلی دفعہ یہ بات سنی ہے، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہی نہیں ہے اہل بیت کو، آپ نے یہ بات کہاں سے کر لی؟ جھگڑا کرنے لگے میرے ساتھ. یہ بھی حالت، کس نے بنائی ہے یہ حالت، کس نے اس قسم کی باتیں کی؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. رسول اللہ محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، حضرت علی محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے، ہر مخلوق محتاج ہے اللہ کی. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کس قسم کی مشرکانہ اور کفر کی باتوں میں لوگوں کو ایسے بیہودہ باتیں کر کے آلودہ کیا جاتا ہے. آیت ہے قرآن کی کہ آپ کہہ دیجئے، اے رسول آپ اس سے کہیے مجھے بتلاؤ تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے، اس کی مرضی ہے. یہ توحید قرآنی ہے، کہہ رہے ہیں رحمت کی ضرورت ہی نہیں. کوئی آ کے کہتا ہے اللہ نے ہم پر نمازیں واجب نہیں کی پھر بھی ہم نے پڑھی. قرآن کہہ رہا رسول اللہ کو وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے امر کیا گیا ہے، کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے مجھے امر کیا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والوں میں سے سب سے پہلا میں بن جاؤں. کہتے ہیں ان پہ واجب ہی نہیں. سبحان اللہ، کہاں سے گھڑ کے لا رہے. کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، جو مرضی کرے ہمارے ساتھ وہ کرنے والا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو بھی کر لے کر لے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یہ اصل میں بات، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے یہ دعوت توحید شروع کی مکہ میں، بد دعائیں شروع ہو گئی. وہ جو بڑھیاں بڑھیاں تھیں اور بڈھے تھے اور جو پرانے پکے مشرک تھے جن کے اندر رچا بسا ہوا تھا شرک، انہوں نے بد دعائیں شروع کر دی اپنے بتوں کے پاس کہ ہلاک ہو جائے محمد، ہلاک ہو جائے، مر جائے، جادو ٹونے پتہ نہیں کیا کیا شروع ہوا کہ رسول اللہ ہلاک ہو جائے. یہ اس کا جواب ہے، اے رسول ان سے کہہ دیجیے بتلاؤ تو اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور وہ جو میرے ساتھ ہے، ومن معیا، جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا مجھ پر رحم کرے، اس کی مرضی ہے. دونوں میں سے ہمارے ساتھ وہ جو بھی کر دے. یہ جو اس نے کہا ہے کہ کافروں کو عذاب علیم ہوگا، کافروں کو کون بچائے گا؟ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، وہ جو مرضی کرے. آیت نمبر 29، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے. قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں. وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اور صرف اسی پر ہم نے توکل کیا، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں. رسول اللہ سے کہا گیا مکے والوں سے کہو تم نے جو کرنا ہے، اللہ ہمارے ساتھ جو بھی کرے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس رحمان پر، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. فَسَتَعْلَمُونَ, پس ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے. رسول اللہ سے کہتے تھے یہ گمراہ ہے. وہ جو سورہ ہے نا, سورہ نجم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے یا غروب ہو جائے, ما ضل صاحبکم بما غوا. رسول اللہ اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہے قسم کھا کر کہ نہ ہمارا نبی گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے. اس ضل اور غوا میں بھی فرق ہے کہ ہم نے اپنے کاروان قرآن کے دروس میں بیان کیا. ضل ہوتا ہے کہ اسے صحیح منزل کا پتہ ہو لیکن راستے سے ہٹ جائے, اور گواہ ہوتا ہے کہ نہ منزل کا پتہ ہو اور نہ راستہ صحیح ہو. ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا, یہ اللہ ڈیفینڈ کر رہا ہے کافروں سے, اپنے نبی کے ذریعے کافروں سے بات کر رہا ہے. مت کہو کہ یہ گمراہ ہے, تم گمراہ ہو. یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ فستعلمون, ہم تو ایمان لے آئے ہیں, رسول ان سے کہہ دیجئے ہم تو ایمان لے آئے اس رحمان پر اور اسی پر ہمارا توکل ہے, بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا کون کھلی گمراہی میں تھا, کون سری گمراہی میں تھا. اور آخری آیت اس کی آیت نمبر 30, اس میں پانی کا ذکر ہے. چونکہ پانی وہ صحرائی علاقہ تھا, بہت امپورٹنٹ چیز تھی مکہ والوں کے لیے, اور وہ تو صحراؤں میں پھرا کرتے تھے, جہاں پانی ہوتا تھا وہاں وہ رک جایا کرتے تھے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے, بتلاؤ تو کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین کے اندر اتر جائے, یعنی ابھی تو یہ اوپر اوپر تمہیں مل جاتا ہے, اگر یہ زمین کے اندر چلا جائے, اور یہ پانی کا زمین کے اوپر بھی آنا یہ بھی اللہ کا ایک عجیب و غریب نظام ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا وہ علاقہ جو ہے وہ رجوع سادات شنیوڑ کے پاس ہے فیصل آباد کے, تو فیصل آباد کا پانی کھارا پانی ہے بہت, جو وہاں کی اپنا ان کا پانی ہے. تو گورنمنٹ نے ایک ادھر ایک پلانٹ لگایا ہمارے علاقے کے بالکل ساتھ ہی, کہ جہاں سے پانی فیصل آباد کو پرووائڈ کرتے تھے, تو وہاں پر یہ ان اصبح ماؤکم غورا, تو واٹر ٹیبل جو تھا ہمارے علاقے کا وہ اتنا پانی ادھر گیا کہ وہ نیچے چلا گیا, تو لوگوں کو اپنے ٹیوب ویلس کے بور جو تھے وہ بہت گہرائی میں جا کر کروانے پڑے. تو یہ تو گہرائی میں مل گیا, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ اسے گہرائی میں لے جائے تو تم کیا کرو. اور یہ توحید کیا ہے, دیکھیں قرآن مجید چاہتا ہے کہ توجہ خدا کی طرف مرکوز. اصل اہل بیت اطہار کیا کرتے ہیں, رسول اللہ کیا کرتے ہیں, مخلوق کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں بندوں کو اللہ سے, نہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہم. یہ سورہ نساء کی آیات ہے کہ کسی بشر کو حق نہیں پہنچتا, توجہ فرمائیے, کسی بشر کو, اور یہاں بشر سے مراد نبی ہے جیسے کہ آگے آ جائے گا, کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اس کو حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ بندوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, اور وہ یہ حکم تمہیں کبھی نہیں, یہ غور سے سنیے گا, اور وہ تمہیں کبھی ہمارا نمائندہ تمہیں امر نہیں کرے گا کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو رب بنا لو. آج رب کے نعرے لگتے ہیں آپ, یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ہمارا نبی تمہیں کبھی نہیں کہے گا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. اور اینڈ کی آیت کا, کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لینا. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ہمارا نبی اس کو حق ہی نہیں ہم نے دیا کہ وہ یہ بات کرے کہ کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو رب بنا لو. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ کیا وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کا امر کرے گا. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مؤمنون, یعنی اس نے آیا, نبی آیا, اس نے تمہیں ایمان کی دعوت دی, جب تم ایمان لے آئے پھر وہ تمہیں دوبارہ کہے گا کافر ہو جاؤ کسی اور کو رب بنا کر. یہاں پہ کیا بنا دیا لوگوں نے. کہہ دیجئے, بتلاؤ تو اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب روان لے آئے؟ یعنی اللہ اگر اس کو غائب کر دے تو کوئی ہے اور کہ جو اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہیں دوبارہ پانی لا کر دے؟ ان باتوں پر غور کرنے سے بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں، بہت ساری خرابیاں انسان کے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، پروردگار بحق کے قرآن کریم، بحق کے محمد و آل محمد جو تیری برترین مخلوقات ہیں، پروردگارہ ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں قرآن کریم اور ان پاکیزہ ہستیوں کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اپنی افکار کو ان کی تعلیمات کے نور سے اصلاح کرنے کی اور پھر اپنے بعد معاشرے میں اس کی ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کا واسطہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، قرآن و محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ پروردگار قرآن و اہل بیت کا واسطہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو ترقی و استحکام عطا فرما۔ پاکستان کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما، پاکستان کے اور اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔